چمن میں ہوں مگر آہِ بیابانی نہیں جاتی۔ مرشدی محبی و محبوبی سیدی سندی عارف باللہ مجدد زمانہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، چمن میں ہوں مگر آہِ بیابانی نہیں جاتی۔ چمن میں ہوں مگر آہِ بیابانی نہیں جاتی، چمن میں
نہیں
نہیں جاتی، مزاج سے بے ساز و سامانی نہیں جاتی، خیرت کہتی ہے باتیں رد کہتی ہے باتیں مختصر کر ان سے ناداں، محبت کی مگر تمہید طولانی نہیں جاتی، محبت کی مگر رد کہتی ہے باتیں مختصر کر سے ناداں، محبت کی مگر تمہید طولانی نہیں جاتی، نہیں کرتا ہے کرتا ہے صدق دل سے توبہ جو گناہوں سے، کسی بھی حال میں اس کی پریشانی نہیں جاتی، کسی بھی حال میں اس کی پریشانی نہیں کرتا ہے صدق دل سے توبہ جو گناہوں سے، کسی بھی حال میں اس کی پریشانی نہیں جاتی، میرے دریا میرے دریائے الفت کا عجب ساحل ہے اختر، کہ ساحل پر بھی موجوں کی طغیانی نہیں جاتی، کہ ساحل پر میرے دریائے الفت کا عجب ساحل ہے اختر، کہ ساحل پر بھی موجوں کی طغیانی نہیں جاتی، چمن میں
نہیں کرتا ہے صدق دل سے توبہ جو گناہوں سے، کسی بھی حال میں اس کی پریشانی نہیں جاتی، من آغز عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ہماری یاد سے احراز کرتا ہے اس کی معیشت کو ترک کر دیا جاتا ہے، اور اللہ کو راضی کرنا، اللہ کی فرما برداری کرنا بہت آسان ہے، مشکل بات نہیں ہے. شیطان نے مشکل بنا دیا ہے. ان الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، یہ شیطان تم کو تنگی سے ڈراتا ہے تم کو، اور تمہیں برائی کا برائی کی طرف لے جاتا ہے، برائی کا حکم دیتا ہے، برائی کی طرف کھینچتا ہے، لالچ دیتا ہے، جال بچھاتا ہے. تم اس کی بات مت مانو کیونکہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، کھلا ہوا دشمن ہے. اور اللہ تعالیٰ کے دروازے رحمت کے ہر انسان کے لیے بالکل کھلے ہوئے ہیں، راستہ بالکل آسان اور بہت ہی صاف ہے کہ ڈرنے کی بات نہیں ہے. گناہ ہو بھی گیا ہے تو خوب توبہ و استغفار سے معافی مانگ کر پھر سے اٹھ کر چل پڑے، نئے عزم کے ساتھ چل پڑے. نئے اللہ کے راستے میں نا امیدی ہے ہی نہیں، امید کے کروڑوں سورج ہیں. ہر ہر مرتبہ جب بھی گناہ ہو جائے صدق دل سے توبہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے خوب معافی مانگو، اور خوب گہرے تعلق جس سے ہوتا ہے گہرے تعلق کے ساتھ معافی مانگو. نا امیدی جو ہے وہ تعلق کو جو ہے وہ دور کرتی ہے، نا امیدی سے آدمی تعلق نہیں ہوتا، اس کا دور ہو جاتا ہے اللہ سے، اللہ کی رحمت کی امید نہیں رہتی. نا امیدی مت دکھاؤ، بلکہ جس طرح باپ تو باپ ہی ہوتا ہے، لڑکا کتنا بھی نالائق ہو کتنی بھی غلطیاں کرے، ماں ہوتی ہے، ماں بچہ کتنی بھی نالائقی کر لے لیکن آخر ماں کی گود نہیں آ کے چمٹتا ہے، اسی سے چلاتا روتا ہے اور اس سے معافی مانگ لیتا ہے، ابا سے معافی مانگ لیتا ہے، پھر ویسا ہی ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے خوب گہرے تعلق اپنا ہم دکھائیں، گہرے تعلق کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، صدق دل سے معافی مانگے، دیکھو کہ دل کو ایک ٹھنڈک معلوم ہوگی. جو دل گناہوں کی وجہ سے جل رہا تھا، نا امیدی کی وجہ سے جل رہا تھا وہ، اور اداس تھا، غم میں تھا، وہ غمی اور اداسی اور وہ جلنا یہ ٹھنڈک اور خوشی سے تبدیل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندے سے اگر دن میں 100 بار بھی 70 بار بھی گناہ ہو جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں، ہر بار صدق دل سے توبہ کر لیتا ہے. بلکہ حدیث پاک میں ہے، ان اللہ یحب المفتنت یحب ان اللہ یحب المؤمنت مؤمن المفتنت توبہ، کہ اللہ تعالیٰ اس مومن کو محبوب رکھتے ہیں جو مفتن ہے، یعنی بار بار فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے، بار بار گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے لیکن تواب بھی ہے، ایک کثیر التوبہ ہے، بار بار توبہ بھی کرتا ہے. خدا تعالیٰ ایسے بندے کو محبوب رکھتے ہیں. اور جو معافی مانگو تو صدق دل سے مانگو، 3 شرطوں کے ساتھ مانگو، کہ ندامت ہو دل کے اندر. ظاہر ہے معافی وہ مانگے گا جس کے دل میں ندامت ہوگی، اور ندامت تو ایک صحابی فرماتے ہیں کہ توبہ ہے ہی ندامت کا نام، جہاں ندامت پیدا ہوئی تو وہاں سے معافی کا پروانہ چل گیا، اسی وقت اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے ماؤں سے سینکڑوں گنا زیادہ محبت ہے. کہتے تو ہیں کہ ایک حصہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتارا ہے جس کی وجہ سے تمام مخلوق ایک دوسرے سے محبت کر رہی ہے، اور 99 حصہ رحمت کا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اس کا ظہور قیامت کے دن ہوگا. تو اللہ تعالیٰ بندے سے ہر وقت بے حد محبت رکھتے ہیں، اور گناہ اسی لیے منع فرمائے ہیں کہ گناہ کی وجہ سے بندہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے سے قریب رکھنا چاہتے ہیں، محبت ہے جبھی تو قریب رکھنا چاہتے ہیں. اس لیے خوب صدق دل سے معافی مانگیں گناہ ہو جائے تو، اور مایوس ہرگز نہ ہو، ندامت ہو اور آئندہ توبہ توڑنے کا ارادہ نہ ہو. جس وقت توبہ کر رہے ہیں اس وقت توبہ توڑنے کا ارادہ نہ ہو، اور اس گناہ سے فوری طور پر الگ بھی ہو جائے. یہ نہیں کہ گناہ میں ملوث ہے، گناہ کو دیکھ رہے ہیں یا گناہ میں مبتلا ہیں اور ساتھ میں استغفار بھی کر رہے ہیں، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے، بلکہ گناہ سے الگ بھی ہو جائے. بعض لوگوں کو دیکھا کہ گالیاں دے رہے ہیں ساتھ میں استغفر اللہ بھی پڑھتے جا رہے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ گناہ میں بھی مبتلا ہیں اور استغفار بھی کر رہے ہیں. گناہ سے فوراً الگ ہو جانا ضروری ہے، اور جس وقت توبہ کر رہے ہیں اس وقت توبہ توڑنے کا ارادہ نہ ہو. چاہے بعد میں 100 بار توبہ ٹوٹ جائے لیکن جس وقت توبہ کر رہے ہیں اس وقت ارادہ نہیں ہو، بس یہ سچی توبہ ہے اور انشاءاللہ اللہ کے یہاں قبول ہے، اور حسب وعدہ اللہ تعالیٰ ضرور بالضرور معاف فرمائیں گے، چاہے 100 بار بھی گناہ ہو جائے دن میں. عربی میں 70 کا جو عدد ہوتا ہے وہ تکفیر کے لیے آتا ہے کہ چاہے کتنے بھی زیادہ ہوں گناہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں، کتنی بار ہو اور کتنے زیادہ ہوں. حدیث پاک میں ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک جتنا خلا ہے اگر یہ سارے کا سارا ریت کے ذرات سے بھر جائے تو جتنے ریت کے ذرات اس کے درمیان ہوں گے اتنے بھی اگر گناہ ہو جائے تو بھی ایک توبہ سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. شرط یہ ہے کہ صدق دل سے توبہ ہو، تو اور نہیں کرے گا تو پریشانی ہی پریشانی ہے، دنیا میں بھی پریشانی ہے اور آخرت میں بھی پریشانی ہے، اور گناہ سے ہمیشہ نقصان پہنچتا ہے، دنیا کو بھی نقصان پہنچتا ہے، رزق میں تنگی ہوتی ہے، بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، رسوائی ہوتی ہے، خوف میں مبتلا رہتا ہے، پریشانی میں بے چینی میں مبتلا رہتا ہے. گناہ کرنے والا کبھی سکون سے رہ نہیں سکتا، بے چینی اور پریشانی گناہ کا لازمہ ہے. اس لیے بھائی خوب ہمت کے ساتھ گناہوں سے بچیں، اور اگر خطا ہو جائے تو فوراً معافی مانگیں، دیر نہ کریں، فوراً معافی مانگیں، اور نا امید نہ ہو، یہ نہ سوچیں کہ ہم ہر بار توبہ کرتے ہیں پھر گناہ کر لیتے ہیں تو ایسی توبہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. حکیم الامت نے لکھا ہے کہ پچھلی توبہ جو 3 شرائط کے ساتھ ہو وہ توبہ کر لے تو وہ توبہ پچھلی جو ہے اگر گناہ ہو بھی جائے تو پچھلی توبہ باطل نہیں ہوتی، وہ اپنی جگہ قائم ہے توبہ، پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کر لے. یہ گناہ کرنا اور ہے اور گناہ ہو جانا اور ہے. تو گناہ کرنا تو بہت بری چیز ہے اور ٹٹائی کی بات ہے، اور پھر ایسا گناہ کرنے والے کو جو جان بوجھ کر اپنے آپ کو گڑھے میں گراتا ہے پھر اس کو توفیق توبہ بھی نہیں ہوتی، توبہ کرنا وہ چھوڑ دیتا ہے، اس لیے کہ بار بار گناہ کرنے سے اس کو جو ہے وہ نا امیدی پیدا ہو جاتی ہے اور توبہ سے اس کو امید نہیں رہتی، تو یہ چیز خطرناک ہو جاتی ہے، اسی لیے گناہ سے منع کیا جاتا ہے. اور دوسری چیز کے گناہ، ایک گناہ بھی جو ہے انسان کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہو سکتا ہے، معمولی گناہ بھی. اور دوسری یہ کہ گناہ پر اصرار کرتے رہنے سے، توبہ نہ کرتے رہنے سے، حدیث پاک میں ہے کہ دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر دوسرا گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ اور لگ جاتا ہے. اس طرح توبہ نے جو نہیں کرتا تو اس کا یہ سیاہی بڑھتی رہتی ہے، اور جو توبہ کر لیتا ہے تو پہلے جیسا دل بالکل پاک صاف دھل جاتا ہے، اس کا نور سے بھر جاتا ہے، اور جو توبہ نہیں کرتا تو پھر سیاہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر خدا نخواستہ پھر ایسے دل پہ مہر لگ جاتی ہے، پھر اس کو توفیق توبہ بھی نہیں ہوتی، اور خدا نخواستہ پھر اس کا انجام برا ہوتا ہے. اسی لیے گناہ کو منع کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور چند باتیں اور یہ عرض کرنی ہے کہ خوش اور پرسکون رہنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم خوب شکر کیا کریں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ہر وقت شکر کریں، ہمیشہ اپنے نیچے دیکھیں، دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے دیکھیں جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر دیکھیں تاکہ شوق پیدا ہو اور عمل کا شوق پیدا ہو اور دین میں ترقی نصیب ہو، اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے دیکھا کریں تاکہ شکر پیدا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں، کتنی بھی ہماری حالت ایسی خستہ ہو جائے لیکن یقیناً جب دیکھیں گے تو ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں لوگ ہم سے نیچے نظر آئیں گے نعمتوں کے اعتبار سے. تو ہر نعمت پر ہم خوب شکر ادا کریں، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جس نعمت پر شکر کریں گے حسب وعدہ لأزیدنکم، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے لئن شکرتم لأزیدنکم، کہ تم شکر کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں میں مزید اضافہ کر دیں گے. تو نعمتوں میں اضافہ بھی ہوگا، اس سے خوشحالی ہوگی، اور دوسرے یہ کہ خصوصاً ایمان پر شکر کرنا، موجودہ ایمان پر شکر کرنا یہ ایمان کی ترقی کا باعث ہے. روزانہ بلکہ صبح شام ہر سانس اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے کی ہم عادت ڈالیں، ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. کوئی پریشانی کی بات اگر ہو بھی جائے تو فوراً یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. ایک بزرگ جا رہے تھے غالباً بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، یا حضرت جنید بغدادی کا واقعہ ہے رحمۃ اللہ علیہ، کہ جا رہے تھے تو ان کے سر پر ایک بڑھیا نے راکھ پھینک دی، راکھ، تو جیسے راکھ گری سر پہ تو فرمایا الحمدللہ. تو مریدوں نے کہا کہ حضرت یہ کیا معاملہ ہے، آپ حکم دیجئے کہ اس بدتمیز بڑھیا کو ہم چھپلی کی طرح گھما کے چپکا دیں اس کو دیوار سے، مگر آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ صبر کا راستہ ہے، ہمارے ساتھ رہنا ہے تو صبر اختیار کرو۔ تو مریضوں نے پوچھا کہ اچھا حضرت یہ تو بتائیے کہ الحمدللہ کہنے کا کون سا موقع ہے؟ تو فرمایا کہ بھائی جس سر جو سر آگ برسنے کے قابل تھا اس پر راکھ برسی تو میں شکر نہ کروں۔ ہمارے گناہ اتنے ہیں، ایسے ایسے افعال ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ہماری پکڑ فرما لیں تو یہ نعمتیں بھی چھن جائیں اور پتھروں کا عذاب ہم پر برسے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اگر تم میں بوڑھے لوگ نہ ہو اور مویشی نہ ہو اور معصوم دودھ پیتے بچے نہ ہو تو تم پر اللہ کا عذاب پتھر کی طرح برسے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا بہت حلم و کرم کا معاملہ ہے ہمارے ساتھ۔ لہذا جو کوئی پریشانی کی بات آئے بھی تو فوراً اس میں بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس سے بڑی پریشانی بھی آ سکتی تھی۔ مثلاً بعض لوگ گر جاتے ہیں موٹر سائیکل پہ تو بہت رونا دھونا چلانا کرتے ہیں، یہ سوچو کہ بھائی زندگی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، زندگی بچ گئی اور جو ہے وہ ہڈی ٹوٹنے سے بچ گئی، یا خدا نہ خواستہ کوئی چوٹ بھی لگی تو بھائی اس سے بڑی چوٹ بھی لگ سکتی تھی، اس سے بڑی مصیبت بھی آ سکتی تھی۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں ہم شکر ادا کرتے رہیں اور جو نعمتیں ہیں اس کو محض اللہ تعالیٰ کا کرم اور ان کا فضل سمجھیں، ان کی عطا سمجھیں، اپنا کمال نہ سمجھیں کہ ہم اسی قابل تھے، بلکہ ہم اس قابل بھی نہ تھے، جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں ہم اس کے بھی قابل نہ تھے، یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بلا استحقاق عطا فرمائی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھنے سے یہ فائدہ بھی ہوگا کہ اس میں تکبر نہیں آتا۔ جو آدمی شکر کرتا ہے تو میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شکر سبب قرب ہے، یعنی اللہ سے قریب کرتا ہے، اور تکبر سبب بعد ہے، شیطان نے تکبر کیا اللہ نے اسے دور کر دیا، مردود کر دیا۔ تو تکبر جو ہے وہ بہت بری بیماری ہے، تو شکر کرنے سے تکبر نہیں آتا۔ شکر یہ کریں کہ ہم ان نعمتوں کے قابل بھی نہ تھے، بلا استحقاق اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اور بہت سے لوگ ان نعمتوں سے محروم ہیں، اس سے کہیں زیادہ ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے، اور یہ ہمارا کمال نہیں ہے، کوئی قابلیت کی وجہ سے نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بلا استحقاق ہمیں عطا فرمایا ہے، اور پھر جب چاہیں وہ ہم سے چھین بھی سکتے ہیں۔ جو نعمت ہمارے پاس ہے کل وہ چھین بھی سکتی ہے، آج جو مال ہے اس سے کم بھی ہو سکتا ہے، آج جو صحت ہے وہ بیماری میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے، آج جو عزت ہے وہ ذلت میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے ڈرتا بھی رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں یہ کہیں چھن بھی سکتی ہیں، تو اس طرح سے تکبر بھی نہیں آئے گا، اور تکبر سبب موت ہوتا ہے۔ تو جو آدمی شکر کرتا رہے گا تو اس کو تکبر نہیں آئے گا، اور تکبر کے بارے میں حدیث پاک میں ہے کہ جس شخص کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بری بیماری سے محفوظ رکھیں۔ تو نعمتوں کا شکر کریں، کہ یہ نہیں کہ رونا دھونا، بعض لوگ یہ رو رہے ہیں کہ ہم کو ایسا گھر چاہیے ویسا گھر چاہیے، ایک کمرے کا گھر والا دو کمرے کے لیے رو رہا ہے، دو کمرے والا اچھا خاصا ہے تو وہ تین کمرے کے لیے رو رہا ہے، اور فلیٹ والا ہے تو بنگلے کے لیے رو رہا ہے، بنگلہ والا ہے تو اس سے بڑے بنگلے کے لیے رو رہا ہے۔ شکایت ہی شکایت ہمارے دلوں کے اندر ہے، شکر ہی شکر ہونا چاہیے، سر تا پا شکر گزار بندہ بننا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مانگی ہے دولت، اللہم اجعلنی صبورم واجعلنی شکورم واجعلنی فی عینی صغیرم وفی اعین الناس کبیرم، کہ اللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے بنائیے، شکر کرنے والوں سے بنائیے، اور مجھ کو میری نظروں میں تو حقیر کر دیجئے کہ میں اپنے کو کچھ نہ سمجھوں، اور لوگوں کی نظروں میں مجھے اچھا کر دیجئے، بڑا بنا دیجئے، تاکہ لوگوں میں میں رسوا نہ ہوں، اپنی نظر میں تو میں کمتر رہوں، لوگوں کے اندر میری بے عزتی نہ ہو، رسوائی نہ ہو۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر گزاری کے بہت سی دعائیں مانگی ہیں کہ شکر گزار بندہ بنا دیجئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ پیشکش کی کہ آپ حکم دیں، آپ چاہیں، آپ تمنا کریں تو ہم یہ مکہ کے پہاڑوں کے سنگریزوں کو سونے کا بنا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عرض کیا کہ اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک وقت پیٹ بھر کر کھاؤں تو آپ کا شکر ادا کروں، اور ایک وقت فاقہ کروں تو اس پر صبر کروں، میں تو یہ طریقہ چاہتا ہوں۔ تو یہ ہر حال میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے. ہر سانس ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں, نعمتوں کا استحضار کرتے رہیں, صبح و شام کرتے رہیں, ہر سانس کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس قدر نعمتوں سے نوازا ہے. ذرا ابھی گردے میں کوئی تکلیف ہو جائے پتہ چل جائے گا خدا نہ خواستہ, ذرا دل میں تکلیف ہو جاتی ہے تو بھاگتے ہیں اسپتالوں کو, اور یوں بیٹھے ہیں ٹھیک ٹھاک بیٹھے ہیں زبان پہ شکایتیں ہیں, ذرا روزی جو ہے اس میں تنگی ہو گئی تو بس فوراً شکایت زبان پر آ گئی. یہ سوچنا چاہیے کہ جو کچھ آج ہمیں اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں وہ بھی بلا استحقاق ہے, اور ہم سے بھی نیچے کتنے لوگ ہیں جو اس سے بھی محروم ہیں. فلیٹ والے کو سوچنا چاہیے کہ جھونپڑی والے کتنے سارے ہیں, شکر ہے اللہ کا کہ ہمیں جھونپڑی میں نہیں رکھا اللہ تعالیٰ نے. اور فلیٹ بنگلے والا یہ سوچے کہ کتنے لوگ فلیٹ پہ رہ رہے ہیں, اور یہ نہیں کہ ہم کو فلیٹ دے دیتے, فلیٹ والا کہے کہ جھونپڑی میں اگر ہوتے تو کیا ہوتا. ہمیشہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس قدر نعمتوں سے نوازا ہے, کتنی نعمتوں کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں پال رہے ہیں. تو ذرا تکلیف ہو جاتی ہے جسم کے اندر تو جان کے لالے پڑ جاتے ہیں اور رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے, واویلا شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہر نعمت کا شکر صبح و شام نہیں بلکہ ہر سانس نعمت کا شکر کریں. ذرا یہ نظام ہمارا ڈسٹرب ہو جائے کھانے پینے کا تو حلق سے نوالا اتارنا مشکل ہو جائے. کتنے لوگ ہیں جو منہ کے ذریعے کھا نہیں سکتے, ان کے ٹیوب ڈالی جاتی ہے, پھر ٹیوب کے ذریعے ان کو فیڈنگ کی جاتی ہے, کس کس طرح کی بیماریاں ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو اچھے حال میں رکھا, سلیم الاعضاء بنایا, ایمان والا بنایا, عافیت کے ساتھ رکھا, اور ہزاروں لاکھوں کروڑوں آفتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں محفوظ رکھا. تو ہر سانس ہم شکر ادا کرتے رہیں. اور میں ایک بات یہ میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جو لوگ تعلق اہل اللہ سے رکھتے ہیں ان کی زندگی بدل جاتی ہے, لیکن پھر بھی گھروں کے اندر سے یہ نحوست نہیں نکل رہی ہے کہ غیروں کے طریقے اپنانا. اچھے دیندار لوگوں کے ہاں کہیں لباس کے اندر, کہیں کھانے پینے کے طرز میں, کہیں کس طرح غیروں کے طریقے ہیں, تقریب کے اندر غیروں کے طریقے ہیں, کہیں برتھ ڈے منا رہے ہیں, کہیں کچھ منا رہے ہیں, شادیوں کے اندر غمیوں کے اندر غیر شرعی تقریبات ہو رہی ہیں, مخلوط اجتماعات ہو رہے ہیں, تصویر کشی ہیں, گانے بجانے ہیں. غرض یہ کہ ہمارے صبح و شام کے معمولات کے اندر غیروں کے طریقے گھسے ہوئے ہیں. غیر کیا ہیں؟ جانور ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اولئک کل انعام بل ہم اضل, کہ یہ جانور نہیں بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں. تو جانوروں کا طریقہ ہم نہ اپنائیں بلکہ حسین ترین نمونہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہم کو عطا فرمایا, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, حسین نمونہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے. حسین نمونے کو چھوڑ کر ہم جانوروں کی کافروں کی شکلیں بناتے ہیں, تاڑیاں مونڈ رہے ہیں, ہیئر اسٹائل ویسا کر رہے ہیں, کپڑے اس طرح کے پہننا چاہ رہے ہیں, اسی طرح سے مٹک کے چلنا چاہ رہے ہیں, ٹھونکے لگا رہے ہیں, اور لباس جو ہے وہ ہم بے حیائی والے لباس کو اچھا سمجھنا, ان کے طور طریقوں کو اچھا سمجھنا بھی ایمان کی خیریت نہیں ہے. جس آدمی کا ایمان سخت خطرے میں ہے جو غیروں کے طریقوں کو اچھا سمجھ رہا ہے, جو سنت کو اختیار کیے ہوئے ہے اس کو یہ حقیر سمجھ رہا ہے, تو اس کا ایمان سخت خطرے میں ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اور غیروں کے طریقوں سے جو کہ اللہ کے دشمن ہیں, یہود و نصارہ یہ کفار اور مشرکین اللہ کے دشمن ہیں, اور ان کا ٹھکانہ ہمیشہ کی جہنم ہے. جو ان کی نقل کرے گا خدا نخواستہ وہ اسی ٹھکانے پر جائے گا, اور جو ان کی نقل کرے گا حدیث پاک میں ہے من تشبہ بقوم فہو منہم, کہ جس کی شکل اختیار کریں گے تشبہ اختیار کریں گے انہی میں سے اٹھایا جائے گا, انہی میں سے ہے. تو ہم کچھ تو عقل کریں, کچھ تو سوچیں کہ ہم نے آخر مرنا ہے, اللہ کو جواب دینا ہے. دنیا تو چلو جیسے تیسے گزر جائے گی, کیونکہ میں بار بار عرض کرتا رہتا ہوں کہ بعض لوگوں کو تو پٹنے کا شوق ہے, وہ پٹنے ہی میں خوش ہیں, تو ذلیل رہنے میں خوش ہیں, ذلت و رسوائی میں خوش ہیں, کیونکہ گناہ کر کے ان کو ایسی عادت ہو گئی ہے کہ وہ گندگی پسند ہو گئے ہیں. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرا آنکھوں دیکھا واقعہ ہے کہ ایک شخص امریکہ سے واپس آیا تھا کئی برس وہاں رہنے کے بعد, اس کو فرمایا کہ گٹر کا پانی پیتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. عقل الٹ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. اس لیے میرے عزیزوں, یہ غیروں کے طریقے اپنانا, خدا کے دشمنوں کے طریقے اپنانا, یہ مت سوچو کہ بچے ہیں ان کی برتھ ڈے منا لیں تو یہ خوش ہو جائیں گے. چلو بچے ہیں, لیکن کرنے والا تو بالغ ہے, سمجھدار ہے, پیسہ خرچ کرنے والا, وہ تو مکلف ہے, اس کو ضرور سزا ملے گی, پکڑ ہوگی اس کی کہ تم نے کیوں غیروں کا طریقہ اختیار کیا. پھر اولاد کی تربیت وہ کر رہا ہے, یہ اولاد کی تربیت جانورانہ طریقے سے کر رہا ہے اور جہنم کی طرف وہ چلا رہا ہے اپنی اولاد کو. کل قیامت کے دن یہی اولاد ہماری گردن پکڑ لے گی, گریبان پکڑ لے گی اور اللہ سے شکایت کرے گی کہ انہوں نے ہمیں یہ جانوروں کے طریقے اور کفار کے طریقے انہوں نے ہی ہم کو سکھائے تھے. تو دونوں کو خدا نہ خواستہ پکڑا جائے گا, عذاب ہوگا, والدین کی گردن پہ وبال ہوگا اس کا کہ اولاد کی صحیح تربیت نہ کرنے کا. تو یہ نہ سوچو کہ یہ چھوٹے بچے ہیں, آج ان کا جی خوش کر دیتے ہیں کل یہ سمجھ جائیں گے, ایسا نہیں ہوتا. جو بیج ڈالا جاتا ہے وہی پھل درخت سے نکلتا ہے. تو یہ بچے بیج کی طرح ہیں, آپ ان میں جو کلچر بوئیں گے, اسلامی کلچر بوئیں گے, سنتوں کا کلچر بوئیں گے, تو سنتوں کو اختیار کریں گے, دیندار بنیں گے, اللہ والے بنیں گے, لوگوں کو ان سے راحت ملے گی, خوش ہوں گے. اور اگر آپ نے ان کو کلچر جانورانہ ان کو بو دیا تو ان کا کلچر پھر جانورانہ ہوگا, ان سے پھر جانورانہ افعال صادر ہوں گے اور لوگوں کو ان سے تکلیف پہنچے گی, لوگوں کی تکلیف کا باعث بنیں گے اور پریشان خود بھی ہوں گے, دوسروں کو بھی پریشان کریں گے. تو آج ہی سے تربیت شروع کر دیں, چھوٹا بچہ پیدا ہو جب ہی سے اس کی تربیت شروع کر دیں, کتابیں پڑھیں, بڑی چیزیں اور دیکھیں, اس کا مطالعہ کریں, تو اس میں معلوم ہوگا کہ بچوں کی تربیت اس طرح کرنی چاہیے. اور ایک بات یہ کہ بھائی رسومات, شادی کے رسومات اور موتا کے رسومات, حالانکہ موت کے وقت تو کوئی رسم ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ جیسے ہی جنازہ یعنی کسی کا انتقال ہو جائے اس کو فوری طور پر انتظام کرنا چاہیے, نہلانا دھلانا اور کفنانا, اور فوراً ہی اس کو اس کے ٹھکانے پر پہنچانے کا بندوبست کرنا چاہیے. کسی کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ فلاں صاحب آئیں گے تو تب نماز جنازہ ہوگی, فلاں امریکہ سے آ رہا ہے, کوئی فلاں شہر سے آ رہا ہے, یہ سب طریقہ غیر اسلامی ہے. بلکہ میت کو خود جلدی ہوتی ہے کہ وہ اپنے ٹھکانے, مومن کی جو میت ہے اس کو جلدی ہوتی ہے کہ وہ اپنا ٹھکانہ دیکھے. جیسے کہ حدیث پاک میں ہے کہ مومن صالح جب قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو جنت کی کھڑکی جو اس کا ٹھکانہ ہوتا ہے وہ کھول دی جاتی ہے, اس کو دیکھ کر وہ شوق میں جو ہے وہ جلدی کرنا چاہتا ہے. اور یہاں تو بعض لوگ اس کو مردہ خانے میں کئی کئی دن ڈال دیتے ہیں لاش کو, اس سے بے حرمتی بھی ہوتی ہے میت کی اور اذیت ہوتی ہے مردے کو. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. پھر تیجے اور چالیس میں کھانے کھلانا یہ ضروری سمجھا جاتا ہے اور اس کی رسومات ہوتی ہیں, اور اسی طرح شادی کے اندر جو ہے کس قدر رسومات ہوتی ہیں. ہم پہلے بھی سنا چکے ہیں کہ شادی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیسے ہوئی, ازواج مطہرات کی کیسے شادی ہوئی, کس طرح ولیمے ہوئے, لیکن آج ہم نے شادی کو ایک مصیبت بنا دیا ہے اور نتیجہ یہ کہ اس کی وجہ سے کتنے گھروں میں بچیاں ہماری بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کے لیے مناسب انتظام جو موجودہ رسومات ہیں. لوگ بھی آج کل ایسے ہی ہیں, رشتے بھی ایسے ہی مانگتے ہیں, مال کے لالچی زیادہ ہیں, اخلاق نہیں دیکھتے, دین نہیں دیکھتے, مال دیکھتے ہیں, شکلیں دیکھتے ہیں اور طور طریقے رہن سہن دیکھتے ہیں. تو کالج کے پڑھے ہوئے, یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے, لیکن اب تو یہ زمانہ آ چکا ہے کہ اب جو بھی رشتے لوگ ڈھونڈ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کالج اور یونیورسٹی کی پڑھی ہوئی لڑکی نہیں چاہیے, اس لیے کہ کالج اور یونیورسٹیوں کا ماحول اب تو کسی سے چھپا رہا ہی نہیں ہے, کس قدر بے حیائی کا ماحول ہے اور کس قدر وہاں پر جو ہے فحاشی کے اڈے بنے ہوئے ہیں. تو ایسے لڑکے اور لڑکیوں کا پھر کوئی اعتبار نہیں رہتا, ان کی عزت کا قائم رہنا مشکل ہے, اس لیے وہ ایسی بے عزت لڑکیوں کو نہیں لینا چاہتے, ایسے بے عزت رشتے نہیں لینا چاہتے کہ جو کالج اور اسکول میں بے عزت ہو چکے ہوں, ان کی عزت کا کوئی, ان کی آبرو کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی. اس لیے لوگ آج کل پڑھے لکھے بھی آ رہے ہیں لیکن وہ رشتے وہی مانگ رہے ہیں کہ ہمیں سیدھی سادھی لڑکی چاہیے جسے تھوڑا بہت پڑھنا لکھنا آ گیا ہو, اور وہ دیندار ہو, پردے دار ہو, نمازی ہو, ایسے رشتے مانگ رہے ہیں. ایسے رشتے نہیں مانگ رہے کہ جو پردہ گھومتے پھرنے والی بہت ہی ایڈوانس لڑکی ہو, وہ ہیں, وہ طبقہ بھی ہے جو ایسی لڑکیوں کا متلاشی ہے, لیکن نہ تو وہ طبقہ کوئی شریف طبقہ ہے اور نہ ہی جو ہے وہ اس قابل ہیں کہ وہ ہماری بیٹیوں کو خوش رکھ سکیں, کیونکہ وہ شکل پرست لوگ ہیں اور ایڈوانس قسم کے لوگ ہیں. جب وہ دوسری شکل دیکھتے ہیں تو پچھلی شکل کو چھوڑ دیتے ہیں. نتیجہ یہ کہ وہ پہلے والی پھر رو رہی ہوتی ہے, پھر دوسری سے کرتے ہیں, پھر تیسرے سے کرتے ہیں, کتنی کتنی طرح سے دے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. تو یہ بات ضروری آج اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالی ہے کہ ایک تو نو نعمتوں کا شکر صبح و شام نہیں بلکہ ہر سانس نعمتوں کا شکر اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ کسی بھی نعمت کو اپنا کمال نہ سمجھیں بلکہ اللہ کی عطا سمجھیں اور اس پر خوب شکر کریں, اور یہ خوف رکھیں کہ کل کو یہ نعمت چھن بھی سکتی ہے. تو اس طرح انشاءاللہ تکبر بھی نہیں آئے گا. اور گناہوں پر استغفار و توبہ خوب امید کے ساتھ کریں, مایوسی ہرگز نہ ہو. تو گناہ ہو جائے تو خوب استغفار کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنا معاملہ بالکل صاف کر لیں, دیر نہ کریں اس میں. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہم سنتوں کو اپنائیں اور غیروں کے طریقوں کو بالکل چھوڑ دیں. مخلوق چاہے کتنی لعنت ملامت کرے, آج جو مخلوق کی یہ زبان چلا رہی ہے کل اس مخلوق کی زبان بند ہونے والی ہے, زبان مردہ ہونے والی ہے ایک دن. اور یہ سب محتاج ہیں خدا کے آگے, سب کے سب محتاج ہیں. جو آج باتیں بنا رہے ہیں وہ کل مردہ ہونے والے ہیں, زمین کے نیچے چلے جائیں گے. نہ ان سے ہماری عزت ہے نہ ہماری ذلت ہے. تو ان کی پرواہ نہ کریں, جس کے ہاتھ میں عزت اور ذلت ہے اس کی پرواہ کریں, اپنے خالق کی پرواہ کریں, اس کے قانون کو ہم مضبوطی سے تھام لیں. تو انشاءاللہ تعالی ہماری دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی. مجھے خوشی ہے کہ کل جو موبائل کے یہ اسمارٹ فون کی خرابیاں بیان کی گئی تھیں تو کسی نے مجھے اطلاع دی ہے کہ اس بیان سے بہت فائدہ ہوا, کیونکہ اگرچہ بالکل بھی توقع نہیں ہے لیکن بہرحال انہوں نے کسی گناہ کا اظہار نہیں کیا کہ ہم گناہ میں مبتلا ہو گئے تھے. یہی آلتو فالتو چیزیں جو اس میں موبائل میں تھیں وہ بتا رہے تھے کہ کبھی یہ گرمی کی لہر سے متعلق ہم نے سوچا یہ دیکھ لیں اس کے اندر کہ کیا حال ہے, کبھی کرونا سے متعلق, کبھی جو ہے وہ ہیٹ ویو آ گئی, کبھی جو ہے وہ سائیکلون آ رہا ہے, طوفان آ رہا ہے ہوا کا, اس بہانے سے جو ہے وہ پھر دوبارہ دیکھنے لگ گئے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں اس سے فائدہ ہوا. مجھے خوشی ہے کہ ایسے تعلق والے ہیں کہ جنہوں نے اس کا اعتراف کیا اور پھر اس سے رجوع کیا. تو اللہ تعالی ہمیں اس کی بربادیوں سے بھی محفوظ رکھے. یہ اسمارٹ فون جو ہے یہ دنیا بھی برباد کر رہا ہے. اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ میں نے بیرون ممالک کا بھی سفر کر چکا ہوں, تو جتنا یہ زیادہ بے اعتدالی ہمارے پاکستان میں ہے اتنی بے اعتدالی باہر بھی نہیں ہے. جہاں پر یہ ایجاد کیا گیا ہے یہ چیز, وہاں بھی لوگ اس کو اتنا زیادہ, سوائے ایک مخصوص طبقے کے جو واقعی وہ ہیں ہی برباد, تو وہ تو ان کا کچھ پوچھنا ہی کیا, لیکن جتنا بھی طبقہ ان کا وہ ہے معاشی اعتبار سے پڑھا لکھا, تو وہ اس کو زیادہ استعمال نہیں کرتے بلکہ ناپسند کرتے ہیں. اور اپنے بچوں کو بھی انہوں نے اس طرح سے یہ نہیں دلایا ہوا ہے جس طرح ہم نے اپنے بچے کو یہ دلا دیا ہے اور جہنم کے راستے پر چلا دیا ہے. تو میں یہی عرض کرتا رہتا ہوں کہ مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ احساس کمتری ہے. پڑھے لکھے ہوں یا مالدار ہوں یا غریب ہوں غیر پڑھے لکھے ہوں, احساس کمتری تو سبھی کے اندر ہے. اگر احساس کمتری نہ ہوتا تو دوسروں کی نقل کیوں کرتے ہیں, غیروں کی نقل کیوں کرتے ہیں, اپنی اقدار کو کیوں نہ قائم کرتے ہیں, اپنے اوپر اعتماد کیوں نہ کرتے ہیں. جو نقل کرنا دلیل ہے اس بات کی کہ اپنے کو کمتر سمجھتے ہیں, دنیا کی قوموں سے کمتر سمجھتے ہیں. حالانکہ ہمارے پاس اسلام کی دولت ایسی دولت ہے کہ اس دولت کے ہوتے ہوئے ہمیں دنیا کی کائنات کی کسی دولت کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا اسلام اس قدر اعلیٰ مذہب ہے کہ پوری کائنات کی دولت بھی مل کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور جو انسان سنتوں پر چلتا ہے اور شریعت پر چلتا ہے اس کو کسی کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کی نظر میں صرف اور صرف اللہ ہی ہے. تو میرے عزیز اور دوستو, آخر ہم نے مرنا ہے اور خدا تعالیٰ کو منہ دکھانا ہے. تو یاد رکھیے کہ جو انسان سنت اور شریعت کے مطابق چلے گا کامیاب وہی رہے گا. لوگ باتیں بناتے ہیں بناتے ہی رہیں گے. حکیم الامت نے لکھا ہے, کسی نے عرض کیا کہ حضرت لوگ آپ کو برا کہتے ہیں تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. حکیم الامت نے فرمایا, لوگ تو خدا کو ہی برا کہتے ہیں اور بعض لوگ انبیاء کو ہی برا کہتے ہیں, کیا آپ کو اس بات سے بھی اتنی تکلیف ہوتی ہے؟ تو خاموش. کہا کہ بھائی اشرف علی کی کیا حقیقت ہے اگر اس کو لوگ برا کہتے ہیں تو؟ یہ در حقیقت آپ کے تکبر کی علامت ہے. عجیب برس پکڑا حکیم الامت نے, فرمایا کہ آپ کے تکبر کی علامت ہے کیونکہ آپ نہیں چاہتے کہ یہ, چونکہ آپ کا تعلق اپنے پیر سے ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پیر کو برا کہہ رہے ہیں تو یہ ہماری برائی ہے, ہماری توہین کر رہے ہیں, اس لیے آپ کو اس سے تکلیف ہوتی ہے. عجیب مرض پکڑا انہوں نے. تو فرمایا کہ بھائی یہ چیز نہیں, اپنے آپ کو دیکھو, اپنے عیوب پہ نظر کرو اور اپنے آپ کو ٹھیک کرو. ان باتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے ان کے پیچھے پڑنے سے. حال یہ ہے کہ بھائی سنت اور شریعت پر چلنے کا ہم عزم کریں. لوگ باتیں بناتے ہیں, بنانے دو. اس بات کو یاد رکھو کہ حکیم الامت فرماتے ہیں کہ جب شخص نے لکھا کہ جب سے داڑھی رکھی ہے لوگ مجھ پر ہنس رہے ہیں, تو کتنا پیارا جواب دیا کہ آج ان کو ہنسنے دو, کل تمہیں رونا نہیں پڑے گا. لہذا شریعت کی جس بات پہ بھی لوگ مذاق اڑائیں یا لان تان کریں یا رکاوٹ ڈالیں, آپ سمجھ لو کہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں اور اللہ نے ہمیں توفیق دے دی ہے صحیح راستے پر آنے کی. شرمندہ ان کو ہونا چاہیے جو شریعت کے خلاف چل رہے ہیں, شیطانی راستے پر چل رہے ہیں. ہو یہ رہا ہے کہ شرمندہ وہ ہو رہے ہیں جو اللہ اور رسول کے راستے پر چل رہے ہیں. کس قدر الٹا معاملہ ہے, کیسی ہماری سمجھ خراب ہو گئی ہے. تو ہمیں تو خوش ہونا چاہیے اور ان پر رحم آنا چاہیے, ہمیں ان پر ترس کھانا چاہیے اور ان کے لیے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ان کو بھی ہدایت دے دیجیے. تو جو لوگ لان تان سے متاثر ہوتے ہیں ابھی ان کا ایمان کچا ہے, کمزور ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں مضبوط ایمان کی توفیق عطا فرماتے. دیکھ لیجئے کہ صحابہ سے کسی نے عرض کیا کہ دیکھیے آپ یہ اس وقت یہ جو پلیٹ چاٹنے کی سنت ہے, اس وقت آپ یہ برتن کو نہ چاٹیے کیونکہ یہ کفار جو آئے ہوئے ہیں, یہ سفیر تو یہ مالدار ملکوں سے آئے ہوئے ہیں, بادشاہ کے سفیر ہیں, تو یہ سمجھیں گے کہ مسلمان بھوکے رہتے ہیں, ان کو کھانے کو نہیں, ان کے پاس اس لیے پلیٹ چاٹ رہے ہیں. تو کیا جواب دیا؟ کہا کہ ارے کیا میں ان بیوقوفوں احمقوں کی وجہ سے اپنے نبی کی سنت کو ترک کر دوں گا؟ تو یہ جواب, یہ ہمت ہونی چاہیے ہمارے اندر. چھوڑو یہ شیطانی چکر اور شیطان کے وسوسے اور شیطان کے بہکاوے. اللہ اور رسول سے بڑا کوئی ہے؟ اللہ سے بڑا کوئی ہے کیا؟ شیطان نعوذ باللہ اس کو ہم اللہ سے ہی بڑا سمجھنے لگتے ہیں. اللہ کے وعدے پہ اعتبار نہیں ہے اور شیطان کی باتوں میں ہم آ جاتے ہیں. اس قدر ہم کمزور ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں مضبوط ایمان عطا فرمائے اور نیک سمجھ عطا فرمائے اور اپنے راستے کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور شریعت اور سنت کا راستہ اور اس پر فدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور غیروں کے طریقوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کأنی انظر الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحکی نبی من الانبیاء ضربہ قومہ فأدموہ وهو یمسح الدم عن وجہہ ویقول اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون. متفق علیہ. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں کہ گویا میں اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ ایک نبی کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں جس کو اس کی قوم نے مارا اور لہو لہان کر دیا. وہ نبی اپنے چہرے سے خون پہنچتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا کہ اے اللہ تو میری قوم کو بخش دے کہ وہ میری حقیقت سے واقف نہیں. تشریح میں میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث سے معلوم ہوا کہ گناہ سات جہل کے کمتر ہے بنسبت گناہ سات علم کے. یعنی جہل کے ساتھ جو نہیں جانتا وہ گناہ کرتا ہے وہ کمتر ہے بنسبت علم کے ساتھ, یعنی اسے معلوم ہو کہ میں گناہ کر رہا ہوں تو وہ زیادہ بھاری ہے. ویل للجاہل مرۃ وویل للعالم سبع مرات. پس منقول ہے کہ ویل للجاہل مرۃ وویل للعالم سبع مرات. جاہل کے واسطے ایک بار افسوس ہے اس کے برے عمل پر, اور عالم کے واسطے سات بار افسوس ہے اس کے برے عمل پر. علامہ شیخ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احتمال ہے کہ اس حدیث میں حضرت نوح علیہ السلام مراد ہوں. روایت میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ان کو اس قدر مارتی تھی کہ خون آلودہ ہو جاتے اور مدتوں زمین پر پڑے رہتے، پھر اٹھتے اور دعوت دیتے اللہ کی طرف. اور بعضوں نے کہا ہے کہ اس حدیث میں خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات گرامی کو مراد لیا ہے، اور یہ ظاہر تر ہے کیونکہ یہ روایت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے احد کے دن روایت کی گئی جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خون آلودہ تھے.
اللہ
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں، یہ کتاب ہر گھر میں ہونی چاہیے اور ہر گھر میں اس کا مذاکرہ ہونا چاہیے، چاہے دو تین منٹ ہی ہو، اور اس سے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم ان سنتوں پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں. گھر سے نکلنے کی دعا، گھر سے مسجد یا کہیں بھی جانے کے لیے باہر نکل کر یہ دعا پڑھنا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. ترجمہ: میں اللہ کے نام کے ساتھ نکلا، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، گناہوں سے بچنے کی اور نیکیاں کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے. اطمینان سے جانا، دوڑ کر نہ جانا، یعنی مسجد جانا ہو نماز کے لیے تو بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ دوڑتے ہیں، جب رکعت نکل رہی ہوتی ہے تو جلد بازی کرتے ہیں، بھاگتے ہیں. یہ نماز کے وقار کے بھی خلاف ہے اور اس سے حادثہ بھی پیش آ سکتا ہے. بعض لوگ سلپ ہو کے گر گئے، ہڈی ٹوٹ گئی، پوچھا کہ کیا بات ہے، کیا ہوا کہ مسجد میں پھسل کے گر گئے. یہ چیز صحیح نہیں ہے، کسی کو دھکا دے دیا، کسی کے جگہ میں گھس گئے، یہ طریقہ نماز کے وقار کے بھی خلاف ہے. تو جب نماز کو جانا ہو تو جو مناسب رفتار ہوتی ہے اسی رفتار سے جانا چاہیے اور جا کر نماز میں شامل ہو جائے. نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوات کا بیان. خیبر سے ملحق ایک موضع فدق تھا، وہاں کے لوگوں نے آپ سے اس طرح صلح چاہی کہ آدھی زمین فدق کی آپ کو دیں اور آدھی اپنے پاس رکھیں، آپ نے قبول فرمایا. من جملہ غنائم خیبر کے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت دحیہ رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی تھیں، آپ نے ان سے لے کر آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا. آپ خیبر میں تشریف رکھتے تھے کہ حضرت جعفر بن ابی طالب ماں اور مہاجرین حبشہ کے وہیں تشریف لائے اور انہی کے ساتھ کشتی پر حضرت ابو موسیٰ اشعری ماں اشعریین کے آئے، اور خیبر ہی میں ایک یہودیہ نے دست کے گوشت میں زہر ملا کر آپ کو دیا. آپ نے ایک لقمہ منہ میں ڈالا اور فرمایا کہ اس دست نے مجھ سے کہہ دیا کہ مجھ میں زہر ملا ہے. اور اسی غزوے میں گدے کے گوشت کی حرمت بیان فرمائی گئی، اور اسی غزوے میں متاع کی ممانعت فرمائی، اور غزوہ اوطاس میں پھر مباح ہوا تھا، پھر حرام ہو گیا، اور آپ نے فرمایا کہ متاع حرام ہے قیامت تک. پھر حدیث صحیح مسلم میں موجود، یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے. پھر آپ خیبر سے فارغ ہو کر وادی القرآن کی طرف متوجہ ہوئے، وہاں کچھ یہود اور کچھ عرب تھے، بعد جنگ کے وہ بھی فتح ہوا اور آپ وادی القرآن میں چار روز رہے. جب یہود تیما کو یہ خبر پہنچی انہوں نے آپ سے صلح کر لی اور اپنے اموال پر قابض رکھے گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر اور فدق والوں کو نکالا تھا اور تیما اور وادی القرا والوں کو اس لیے نہیں نکالا کہ یہ مواضع شام میں سے ہیں. پھر خیبر سے واپس تشریف لا کر شوال سن 7 ہجری تک آپ کہیں تشریف نہیں لے گئے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ جو کچھ عرض کر دیا اپنے فضل سے قبول فرما، اس کی کوتاہیوں کو معاف فرما. اے اللہ مجھ کو بھی، میرے گھر والوں کو بھی، اور سب دوستوں کو، ان کے گھر والوں کو 100% سنت و شریعت پر چلنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ سنتوں پر فدا ہونے کی توفیق عطا فرما، ایک ایک سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، اور غیروں کے طریقے سے
اے اللہ 100% اجتناب نصیب فرما، ان سے طبعی اور عقلی نفرت عطا فرما، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ ہم کمزور ایمان ہیں، اے اللہ ہمارے ایمانوں کو قوی فرما دے، اے اللہ ہمیں مضبوط ایمان عطا فرما، قوی ایمان عطا فرما، اے اللہ ایسا ایمان و یقین عطا فرما کہ ہم ایک سانس بھی آپ کو ناراض نہ کریں، اور ہر سانس آپ کو راضی رکھنے کی فکر اور جستجو رکھیں، اور اے اللہ، اے اللہ گناہوں سے طبعی اور عقلی نفرت عطا فرما، اے اللہ 100% نفرت عطا فرما، 100% اجتناب کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ تمام مہلک بیماریوں کو اپنے کرم سے، اپنے خاص فضل سے، اپنی قدرت سے اللہ اس دنیا سے اٹھا لیجئے، اے اللہ تمام مہلک بیماریوں سے حفاظت نصیب فرما دیجئے، اے اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دیجئے، بے روزگاروں کو آسان حلال اور بابرکت روزی نصیب فرما دیجئے، جو تنگی ہے اللہ اس کو فراخی سے بدل دیجئے، مصیبت کو عافیت سے بدل دیجئے، غموں کو خوشی سے بدل دیجئے، بیماریوں کو صحت سے بدل دیجئے، اے اللہ دونوں جہان کی نعمتوں سے ہم کو مالا مال فرما، دونوں جہان کے خیر و بھلائیاں عطا فرما، اے اللہ اپنے کرم سے اپنی رضا کامل ہم سب کو نصیب فرما، ہم سب کو جلد فرما لے، اے اللہ شیطانی چالوں سے اور نفس کے مکر و فریب سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، اور اللہ اس کی تدابیر کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی اصلاح کامل کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ صحبت اولیاء کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ جذب نصیب فرما، اور یا صدیقین کی خط انتہا ہم سب کو عطا فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الامین برحمتک یا ارحم الراحمین.
السلام
علیکم.